نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون، صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: كونوا ربانيين، صدق الله تبارك وتعالى. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وبناته وأهل بيته وذريته وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الكرام المتقين المخلصين والتابعين والتبع التابعين وأئمة الطاهرين وأولياء الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين. معزز مشائخ عزام اور جلیل القدر اساتذہ علم و فن، علماء کرام اور جملہ اہل علم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے جس سے ہم آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا پس منظر ایک علمی اور فکری فتنہ ہے جو چند دن قبل کسی کی غلط گفتگو یا غیر فقیہانہ بیان سے وجود میں آیا اور ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو اس نے نہ صرف پریشان کیا بلکہ اہل بیت اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام، ان کے تقدس پر، اکابر اور اسلاف امت کے تقدس پر، اور اسلام کے محرمات و مقدسات پر شکوک و شبہات کی گرد بہت سارے ذہنوں میں پڑی، اور ایسی فتنہ پرور باتوں سے اور مغالطہ انگیز تقریروں سے امت مسلمہ میں بالعموم اور نوجوان نسل میں بالخصوص اسلام کے معتقدات اور اسلام کے مسلمات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پہ اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور علماء دین پر بھی اس طرح اگلی نسلوں کا اعتماد مضمحل ہوتا ہے بلکہ اٹھ جاتا ہے اور ایک گیپ آ جاتا ہے، نتیجتاً اہل علم میں، اہل دین میں اور امت مسلمہ کی اگلی نئی نوجوان نسل میں. تو میں نے چاہا کہ اس علمی مغالطے کا ازالہ کیا جائے، اور ایک جس کی بنیاد اور اساس غالباً ایک اعتقادی فتنہ ہے اس کا قلع کما کیا جائے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کے دفاع اور ان کے تحفظ کا ایمانی فریضہ ادا کیا جائے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی دو آیات کریمہ کے چند ریلیونٹ الفاظ سے کیا ہے جو ہمارے نفس گفتگو کے ساتھ ریلیونٹ اور متعلق ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 43 میں, وما یعقلها الا العالمون. یہاں اللہ رب العزت نے عقل اور علم میں دو چیزیں بیان کی ہیں, دونوں میں فرق بھی بیان کیا ہے اور دونوں کا ربط بھی بیان کیا ہے کہ اس چیز کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو صاحبان علم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح فہم کے لیے, تعقل کے لیے اور تفقہ کے لیے, کسی چیز کو کہ صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کا عالم ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو العالمون نہیں ہیں, یعنی اس سبجیکٹ کو, اس خبر کو, اس موضوع کو, اس فن کو پورے طور پر نہیں جانتے اور اس کے کما کو عالم نہیں ہیں, وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے, اس کی گہرائی تک پہنچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, کونوا ربانیین, اے لوگو تم ربانیین ہو جاؤ, یعنی ایسے عالم بنو جو عالم ربانی ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 ہے. دونوں ٹکڑے دو آیات کریمہ کے, اور تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں, انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ رب العزت کی خشیت رکھنے والے لوگ ہی عالم ہوتے ہیں. یا خشیت کا اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خشیت اللہ کی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صحیح معنی میں عالم ہوتے ہیں. جیسے عقل اور علم کو باہم لازم و ملزوم قرار دیا, اور عقل کا معنی فقہ ہے, سمجھ ہے, فقہ تفقہ, تو علم و فقہ کو اور عقل کو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے, اسی طرح علم کو اور خشیت کو جوڑا ہے. اگر خشیت نہ ہو, اور خشیت طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے, رفق پیدا کرتی ہے, طبیعتوں کے اندر ملاطفت پیدا کرتی ہے, عاطفت پیدا کرتی ہے, ملائمت پیدا کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے طبیعتوں میں حلم آتا ہے, ٹھہراؤ آتا ہے, اور طبیعتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور یہ سارا جو مزاج کو یہ جو اثرات ملتے ہیں خشیت کے باعث, یہ اس سے ایک مزاج بنتا ہے علمی. وہ علمی مزاج دراصل دین اور شریعت کے احکام کے صحیح فہم و فقہ کے قابل بنتا ہے. اب یہ تینوں حصے آیات کریمہ کے جو میں نے قرآن مجید کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی تمہید کے طور پر, عنوان کے طور پہ تلاوت کیے, انہیں امام بخاری صحیح بخاری کی الجامع الصحیح کی کتاب العلم میں لائے ہیں. تو گویا میں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ سے تبرکاً گفتگو کا آغاز کیا, مگر اختیار کیا اسلوب اپنی گفتگو کو شروع کرنے کا امام بخاری کی الجامع الصحیح سے. انہوں نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے, اور وہ باب بہت ریلیونٹ ہے ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ. یہ 10واں باب ہے صحیح بخاری کی کتاب العلم کا, اور اس باب کا عنوان بڑا عجیب ہے اور بڑا فکر انگیز ہے اور ہدایت آفرین ہے, ہدایت دیتا ہے, رہنمائی دیتا ہے. باب امام بخاری نے قائم کیا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, کہ کچھ بات کہنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ باب ہے کہ علم قول سے پہلے ضروری ہے. بعض لوگ قول کو مقدم کر دیتے ہیں علم پر, علم نہیں ہوتا بات کر دیتے ہیں, اور تھوڑا سا پڑھ لیا یا کسی چیز کو صد ہی سا ایک دو کتابوں میں دیکھ لیا، اردو کی کسی کتاب میں تفسیر میں دیکھ لیا یا کسی حدیث کے ترجمہ اور تشریح کی کتاب میں دیکھ لیا، تو تھوڑا سا جان لیا اور اس کو سمجھا کہ اس سبجیکٹ پر یہ کافی علم ہے، جبکہ وہ علم نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قول، کوئی بات زبان پر لانے یا کسی بات کو اپنے عمل میں لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم کما حق ہو، اور جو صاحب علم نہیں ہے اس سبجیکٹ میں، اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے، کیونکہ وہ اس موضوع پر صاحب علم نہیں ہے۔ اب کونو ربانیین، یہ جو لفظ استعمال کی اللہ رب العزت نے، اس کی کونو ربانیین کی تفسیر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب میں نقل کرتے ہیں، اسی باب نمبر 10 میں فرماتے ہیں قال ابن عباس کونوا ربانیین۔ اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رب عالم ربانی کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں حلماء فقہا، کہ ربانی عالم ہونے کا معنی یہ ہے کہ صاحب حلم فقیہ ہوا جائے، یعنی طبیعت میں حلم اور بردباری ہو اور علم کا درجہ فقہ کا ہو۔ جب تک آدمی صاحب فقہ فقیہ نہیں اور فقیہ کے ساتھ حلیم نہیں، اس میں حلم نہیں، حلم اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اپنے تلامذہ کو تلقین کیا کرتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھا کرو، حلم سے ایک خاص مزاج بنتا ہے، ایک طبیعت کا، سیرت کا ایک خاص رخ تشکیل پاتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ علم کو علم صحیح رکھے، ورنہ حلم نصیب نہ ہو، اور حلم تزکیہ سے آتا ہے، اگر وہ نصیب نہ ہو تو علم طغیان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھو، اور امام بخاری روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کونوا ربانیین اے خلماء فقہا، کہ صاحب حلم فقیہ بنو، جب تک تمہیں تفقہ حاصل نہ ہو اور تم فقہا نہیں ہو اور علماء نہیں ہو صاحبان حلم، اس وقت تک تم عالم ربانی نہیں ہو۔ اور پھر اس کا معنی بیان کیا ویقال، یہ بھی کہا جاتا ہے الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، کہ فقیہ اور ربانی عالم وہ ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مخاطب کون ہیں، جسے اس بات کی سمجھ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس کا سماع کون کر رہا ہے، کون لوگ سن رہے ہیں، میرے طالب علم کون ہیں، میرے سامع کون ہیں، میں ایڈریس کن کو کر رہا ہوں، 10, 20, 50 اہل علم کی مجلس کو بات کر رہا ہوں، صرف علماء میری بات کو سن رہے ہیں یا عوام الناس کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ایک تعداد سن رہی ہے، یا ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں عوام الناس بھی براہ راست میری بات سن رہے ہیں۔ تو عالم ربانی کی تعریف امام بخاری نے پھر یہ بھی کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے تحت، کہ صحیح معنی میں عالم ربانی وہ ہے کہ جو اس چیز کا فہم اور معرفت رکھتا ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے معلوم ہو کہ میرے مخاطب کون ہیں، میرے سامع کون ہیں، آیا محدود تعداد میں اہل علم میری بات کو سن رہے ہیں یا چند سو چند ہزار افراد ہیں مگر صاحبان علم سن رہے ہیں، یا لاکھوں کی تعداد میں اور ملینز کی تعداد میں افراد ہیں عامت الناس میری بات کو سن رہے ہیں۔ لہذا وہ ان کی اپنی اپنے فہم علم معلومات کی سطح کو ذہن میں رکھ کر بات کرے، چونکہ ہر آدمی صحیح اور سقیم میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک عالم نے جو بات کہہ دی، اگر تو سننے والا بھی عالم ہے تو وہ عالم کی بات میں بھی درست اور نادرست کا فرق کر لے گا، صحیح اور سقیم کا امتیاز کر لے گا کہ کیا صحیح کہا ہے اور کیا غلط ہے، جو دلیل اس نے دی ہے وہ قوی ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ وہ خود صاحب مطالعہ ہے، وہ کتابوں کو کھنگال سکتا ہے، وہ صاحب فہم ہے، لہذا وہ امتیاز کر سکتا ہے اور فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور جب ہزاروں لاکھوں عامۃ الناس سن رہے ہیں، ان کو صلاحیت ہی نہیں ہے، انہوں نے جو بات ایک عالم کے نام سے سنی، جس کو عالم کہا جاتا ہے، اس نے اس پر اعتماد کر لیا۔ اب نہ اس کی رسائی کتابوں تک ہے، نہ کتب حدیث پر، نہ کتب تفاسیر پر اس کو ایکسیس ہے، جو سنا اس کو مان لیا، اور جب مان لیا اور وہ چیز اگر غلط ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوا اس کے عقیدے میں اور وہ گمراہ ہو گیا، تو لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا وبال اس ایک شخص پہ پڑ گیا۔ اس لیے عالم ربانی کی یہ تعریف ہے کہ وہ یہ پہچان کے بات کرے کہ میرا سامنے کون ہے، اور اس کے فہم، اس کی عقل، اس کا علم اور اس کی جو قبول اور عدم قبول کی جو صلاحیت ہے، اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو سامنے رکھ کر خطاب کرے اور بات کرے اور ان سے کلام کرے۔ اگر ایک بات ٹی وی جیسے میڈیا پر کر دی، اخبار میں کر دی، یا ہزاروں لاکھوں کے مجمع عام میں کر دی، اور ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے کہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کو چاہنے والے ہیں، اور وہ بھی سنتے ہیں جو دین سے متنفر ہیں، بیزار ہیں، جن کی طبیعتوں میں دین سے گریز ہے، اور جو آلریڈی دین کے اوپر تان تشنی کرنے اور دین کے اوپر زبان درازی کرنے کے موقع مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کوئی ایسی فتنہ پرور غلط بات سن لی اور اس کا امتیاز کرنے کی بھی صلاحیت نہ تھی، تو انہوں نے تو اسی بات کو پکڑ کر پورے دین کے لیے ایک فتنہ بنانے کا موقع مل گیا۔ لہذا اس چیز کا امتیاز کیا جائے، صاحب علم کے لیے بات کی سطح اور ہوتی ہے، عامۃ الناس کے لیے بات کی سطح اور ہوتی ہے۔ اور اگر عامۃ الناس کو بھی وہ بات کرے تو پھر اتنی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ اور گہرائی اور گرائی کے ساتھ کرے کہ ابلاغ کا حق ادا ہو جائے، جس کو قرآن مجید نے البلاغ المبین کہا، کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، تاکہ اس کے ذہنوں میں شبہات کی گرد نہ پیدا ہو۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی انہوں نے مزید کہ اس لحاظ سے یورپ بالناس بصغار العلم قبل کبارہ، بڑی علمی اور فنی اور کبار باتوں میں جانے سے پہلے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم دے۔ تو ضروری یہ ہے کہ جو شخص خود صاحب فن نہیں اور فن میں اس کو درک نہیں اور درک کے ساتھ کامل مہارت نہیں، تو وہ اس کو تو صغار علم سے آگے گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ فقط حلال اور حرام کی بات کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی جائے، فقط خیر کی بات کی جائے، اور قطعی طور پر قرآن کی تفسیر اور حدیث کے کسی ایسے موضوع پر وہ کلام ہی نہ کرے کہ جو بڑی شر و بست کے ساتھ، گہرائی اور گرائی کے ساتھ، اور تحقیق اور تدقیق کے ساتھ توجہ مانگتا ہے۔ اور یہ ملکہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اور ہزارہ میدان ہیں دین کی خیر کی بات کرنے کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، اور دعوت الی الخیر کے ہزارہ میدان ہیں جن پہ وہ بات کر سکتا ہے، مگر جو علم خصوصیات رکھتا ہے اور کبار علم میں جو پہلو آتے ہیں ان پر گفتگو، ایسے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے پھر امام بخاری نے ہی، میں نے چونکہ گفتگو قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تفسیر آغاز امام بخاری کے ہی باب سے کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، جو حدیث سے صحیح ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں اس کی صحت پہ متفق ہیں اور دونوں نے تخریج کی، اسی کی شرح میں، علماء کی شرح میں اور علم کی شرح میں وہ حدیث نبوی لائے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے، اور اگر اس کو دین میں تفقہ بہت گہرائی اور تفقہ فقہ سے ہے، اور فقہ کہتے ہیں جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، سرجری کی جاتی ہے اور پیٹ کو پھاڑ کر اندر کے اعضاء کو کھول کے دیکھ لیا جاتا ہے، یہ ہے فقہ کا معنی، کہ علم میں اتنی گہرائی، اتنی تحقیق و تدقیق ہو کہ اس مسئلے کا پیٹ پھاڑ کر اس کے ظاہر و باطن ہر چیز کو وہ آدمی جانتا ہو اور تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ جس کو تفقہ عطا کر دے، دین میں اتنی مہارت عطا کر دے علوم میں، سمجھیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ بڑی خیر کا ارادہ فرمایا. اور جو جس کو تفقہ نہیں ملی، وہ صرف دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تک معمور ہے، اس سے آگے کی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ پوری امت کا کام ہے، یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. معروف چیزیں جو ہیں بس اس سے آگے اسے بڑھنے کا حق نہیں ہے، ورنہ اپنے دائرے کو کراس کرے گا تو اس کو ٹرانسگریس کہتے ہیں، ٹریس پاس کہتے ہیں، ٹرانسگریشن کہتے ہیں. وہ ٹریس پاس کرے گا دین کے دوسرے علم کے دائرے میں جس میں اسے ملکہ اور مہارت نہیں، جب بات کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا. یہ بات سمجھائی گئی. اس کے بعد پھر امام بخاری نے اسی کے ساتھ متصل اگلے باب میں، گیارہویں باب میں، اسی علم کو اور عالم کو اور عالم کی ذمہ داری کو الیبوریٹ کرتے ہوئے آگے حدیث بیان کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یعنی میں اس گفتگو کا آغاز جو میں نے کیا ہے وہ علم اور عالم کے آداب سے کیا ہے. علم کیا ہے، عالم کون ہے، اور علم اور عالم کے لیے آداب اور شرائط کیا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا. اب دیکھیے امام بخاری اسے علم کے باب میں لا رہے ہیں، یعنی امور دین کے عام معاملات میں اس کے اطلاق کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ دین سارا کا سارا الدین یسر، دین سارا کا سارا آسانی پر قائم ہے. اللہ نے پورے دین میں کوئی تنگی اور کوئی مشکل، کوئی ڈیفیکلٹی اور انکنوینئنس نہیں بنائی، یہ تو پورے دین کا ایک کریکٹر ہے. مگر اس حدیث کو امام بخاری کتاب العلم اور باب العلم قبل القول والعمل اور علم اور عالم کی شرح میں جب یہ حدیث لاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں وہ عالم کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں امام بخاری، اس لیے اس ترجمۃ الباب کے تحت وہ حدیث لائے ہیں. اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا، قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے جب وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں، تقریر کریں، تحریر ان کی ہو رہی ہو، کتاب لکھیں، خطاب کریں، لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کریں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین کو ایسا بیان کریں کہ انہیں دین آسان لگے. یسرو، آسانی پیدا کرو، دین مشکل بنا کے پیش نہ کرو. ولا تؤثروا، اور تنگی پیدا نہ کرو، دین کا یہ رخ نہ بنا کے لوگوں کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ وہ لگے، انہیں محسوس ہو کہ دین بڑا تنگ ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. پھر فرمایا وبشروا ولا تنفروا، اور دین کے وہ رخ اس انداز کے ساتھ تعلیم، ان کی تعلیم کا یہ رخ ان کے سامنے رکھو کہ انہیں دین کی طرف رغبت پیدا ہو، وہ ان کی طبیعتوں میں فرحت پیدا کرے، خوشخبری کا باعث بنے. ولا تنفروا، اور ایسا تبلیغ اور ایسی تعلیم نہ دو جس سے انہیں نفرت کے فتنے میں مبتلا کر دو، نفرت پیدا نہ کرو، کسی کی تنقیص نہ کرو، کسی کی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کی شان پہ حرف آ جائے اور اس ہستی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک تنفر اور دوری پیدا ہو جائے. کسی ذات اور کسی ہستی کے بارے میں ایسا کلام نہ کرو کہ اس ذات اور ہستی کے بارے میں کہ جو مقدسات دین میں سے ہیں اور جو دین کے عمائد میں سے، اراکین میں سے ہیں، ان ستونوں میں سے جن پر دین کی عمارت قائم ہے اور جن کے ذریعے امت تک دین کی خیرات پہنچی ہے، انہی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے. ایسا کام نہ کرو. ولا تنفروا، اگر ان کے بارے میں تم نے لوگوں کو ذہن خراب کر دیے تو صرف ایک ہستی کے بارے میں نہیں خراب کیا، پورے دین سے متنفر کر دیا. کیونکہ یہی تو وہ راستے تھے جن کے ذریعے دین آقا علیہ السلام سے چل کے ہم تک پہنچا. اور اگر تم نے تنفر پیدا کر دیا کسی بات سے تو پھر وہ صرف ایک ہستی یا چند ہستیوں کے بارے میں نہیں بلکہ پورے دین اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کر دی. یہ شرائط اور آداب بیان کیے صرف علم کے لیے اور عالم کے لیے. تو یہ وہ بنیادی چند چیزیں تھیں. یہ سارا کچھ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے تفقہ عطا کیا ہو. یہ سب کچھ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت ربانیین میں شامل کرے اور تفقہ عطا کرے. اور ایک بات امام بخاری کے حوالے سے عرض کر دوں کہ تفقہ ملتا کسے ہے اور ملتا کہاں سے ہے. تفقہ جس کی بات ہو رہی ہے، جس کے ذریعے یہ آداب علم آتے ہیں، یہ آداب تعلیم آتے ہیں، آداب تبلیغ آتے ہیں، یہ تفقہ ایک خیرات ہے اور عطا اس کی بارگاہ الہی سے ہوتی ہے اور تقسیم صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے. یاد رکھ لیں، تفقہ ایک خیرات ہے، تفقہ ایک خیرات ہے اور ہر خیرات دینے والا صرف اللہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی مسلک اور کوئی مکتب فکر بھی میرا اپنی را خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوگا کہ حقیقت میں ہر خیرات دینے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہے، مگر تقسیم مختلف جگہوں سے ہوتی ہے. تو تفقہ بھی ایک ایسی خیرات ہے جو عطا تو اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے. سو جو لوگ جن کی نسبت در مصطفیٰ سے ہوگی، آقا علیہ السلام کے قدموں سے جو منتسب اور منسوب ہوں گے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ جن کا روحانی تعلق اور ارتباط ہوگا، اسی حضور کے قدمین کی نسبت سے ہی انہیں تفقہ کی خیرات ملے گی. اور جو خود اپنے قلب میں، روح میں، علم میں، عقل میں، عقیدے میں، فہم میں، جنہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ سے کاٹ رکھا ہو، انہیں تفقہ کی خیرات کہاں سے ملے؟ اور جب تفقہ کی خیرات ہی نہیں ملے گی تو یہ آداب علم کہاں سے آئیں اور تبلیغ و تعلیم کے ساری شرائط کہاں سے نصیب ہوں؟ اب وہ حدیث ہے، امام بخاری نے اسی کتاب العلم کے باب نمبر 13 کا عنوان قائم کیا ہے، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب نمبر 13. پہلے یہ حدیث باب نمبر 10 کے تحت آیت قرآن مجید کی تفسیر میں لائے ہیں، باب بنا کے ترجمۃ الباب بنایا. اور اس میں جو حدیث آپ نے عمر بھر سنی، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ نے الا ماشاء اللہ اساتذہ اور علماء اور ماہرین فن کے سوا جب بھی آپ نے کبھی خطابات میں سنی ہوگی یہ حدیث، تو دو الگ ٹکڑوں کی صورت میں سنی اور ہر ایک نے موقع مال کے مطابق ایک ہی ٹکڑا بیان کیا، کسی نے دوسرے موقع پر دوسرا بیان کیا. اور کامل مضمون کہ یہ وارد کہاں ہوئی حدیث اکٹھا بہت کم موقع ملا ہوگا سننے کا، وہ آج بتاتا ہوں. اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. اس حدیث کا مضمون یہ ہے، پورا کامل مضمون یہ ہے. اب اس مضمون کے دو جملے ہیں جو آقا علیہ السلام کے ایک ہی وقت صادر ہونے والے کلام کا حصہ ہیں، ایک ہی وقت. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آقا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالی جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، یعنی علم دین میں گہرائی اور گیرائی عطا کر دیتا ہے، علم دین میں تعمق عطا کر دیتا ہے، علم دین میں پختگی اور علم دین میں وثوق اور تمسک عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص علم دین میں واثق ہو جاتا ہے. وہ تفقہ فی الدین اللہ تعالی عطا کرتا ہے اس کو جس سے بھلائی کا ارادہ کرے. وَإِنَّمَا، فرمایا فوری بات کہ اب تم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تفقہ فی الدین کی خیرات اللہ تعالیٰ دیتا کس ذریعے سے ہے. فرمایا انما یہ کلمہ حصر ہے, کلمہ حصر ہے, مطلب صرف اور صرف یہ ملتا اس طریق سے ہے, کسی اور طریقے پر سوچو گے غلط ہوگا. انما کلمہ حصر ہے کہ یہ تفقہ فی الدین صرف اس کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ انما انا قاسم, یہ تفقہ فی الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم, تفقہ فی الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں, صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے. جن لوگوں نے اپنی قلبی اور روحانی نسبت آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جوڑ لی ہے, حضور کی بارگاہ سے جو منتسب اور مرتبط ہو گئے ہیں, جنہوں نے اپنا دامن مراد حضور کی بارگاہ کے سامنے پھیلا رکھا ہے, اور جو در مصطفیٰ کے سائل بن گئے ہیں اور ہر وقت ان کی توجہ قلب و روح کی علم کے لیے خیرات کے لیے حضور کی طرف رہتی ہے, انہوں نے آقا سے منہ پھیر نہیں رکھا, وہ خود کو حضور سے بے نیاز نہیں بنا بیٹھے, اور وہ خود کو آقا علیہ السلام کی محتاجی سے الگ نہیں کر بیٹھے, ہر وقت حضور کے محتاج رہتے ہیں, در مصطفیٰ پہ جھکے رہتے ہیں, حضور کی بارگاہ کے سائل رہتے ہیں, دامن مراد آقا کی بارگاہ میں پھیلائے رکھتے ہیں. تو واللہ یوتی, اور عطا اللہ کرتا ہے. فرماؤ عطا اللہ کرتا ہے, عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ عطا بھی اللہ کرتا ہے اور تقسیم بھی اللہ کرتا ہے. اس نے کام بانٹ دیا, عطا کر دیتا ہے, عطا ایک جگہ اترتی ہے اور قاسم ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو بنا دیا. تو امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے کہ علم کے باب میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم اور تفقہ خود ایک خیرات ہے, اور اس خیرات کا منبع اور چشمہ ہی بارگاہ مصطفیٰ ہے. تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا سوالی ہے تو ہمیشہ خیرات سوالیوں کو ملتی ہے, جو سوالی نہیں اسے کون خیرات دیتا ہے. تو جو بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی ہے وہ تفقہ فی الدین کی خیرات پاتا ہے, اور جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہی متمرد ہو اور جس نے وہاں سے منہ پھیر لیا ہو اور بے نیاز کر لیا ہو اپنے آپ کو حضور کی محتاجی سے ہی, اس کو تفقہ فی الدین کی خیرات نہ ملی. جب تفقہ فی الدین کی خیرات نہ ملی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا. جب خیر کا ارادہ نہ ہوا وہ عالم ربانی نہ ہوا, جب عالم ربانی نہ ہوا تو علم اور تعلیم و تعلم اور تبلیغ کے آداب ہی نہ ہوئے اس کے پاس. سو جو کچھ پھر وہ کہے گا اس سے امت میں سوائے نفرت کے اور کیا پیدا ہوگا, فتنہ ہی پیدا ہوگا, خیر نہیں پیدا ہوتی. خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے, خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے, اور اگر اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا تو اس سے خیر صادر کیسے ہو. تو یہ ایک ابتدائی اور بنیادی بات تھی جو میں نے ابتدا کے لیے امام بخاری کے کتاب العلم کے اس باب سے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ارشاد گرامی, وہ بھی امام بخاری نے روایت کیا, اسی کتاب العلم کا اگلا باب ہے 49, چیپٹر 49, اور اس میں فرمایا جو باب قائم کیا امام بخاری میں, باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہمو. اس بات کو دیکھنا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں, کس قوم کو کہہ رہا ہوں, ان کو کیا سمجھ آئے گی اور کیا سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لحاظ سے کہ یہ چیز نہ میں سمجھا سکوں گا یا وہ نہیں سمجھ سکیں گے, تو اس چیز کے پیش نظر کئی چیزوں کو نہ کہنا, کئی چیزوں کو نہ کہنا, اور علم کو خاص کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم کی سمجھ ہے. میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات کہی گئی یہ ان باتوں میں سے ہے کہ ہے تو صحیح مگر کہنے والی نہ تھی لوگوں کے سامنے, نہیں, یہ ہے ہی غلط. اس وقت چونکہ پہلا حصہ میری گفتگو کا آداب علم ہے اور آداب تعلیم و تبلیغ ہے, ان آداب اور شرائط میں یہ شامل ہے کہ ہر بات ہر ایک جگہ ہر موقع اور ہر قسم کے سامنے کہنے والی نہیں ہوتی. مثلا بات چھڑی شراب پینے کی, کہ بعض صحابہ کرام کا واقعہ ہوا, کسی کا نام لیا گیا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پیتے تھے, اور جب پیتے تھے تو صاف ظاہر پہ شراب پینے والوں پر شراب کا سکر اور سکران کا اثر بھی ہوتا ہوگا, جب سکر کا اثر ہوتا ہوگا تو اس کے اثرات پھر نماز فرض ہو چکی تھی, تو جب انسان کے دماغ پر اثر ہوتا ہے تو پھر انسان بھولتا بھی ہے. اب پہلی بات, اب اس باب کے ساتھ اس تعلق کو جوڑتا ہوں قطع نظر اس کے کہ کس کا واقعہ ہے اور کس کا نہیں ہے, کہنے والے بعض احباب نے کیا کہا, درست کہا یا غلط کہا, اس پر میں آگے چل کے آ رہا ہوں. اب میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں امام بخاری کے اس باب نمبر 49 کے پورے مضمون کو, وہ یہ کہ شراب ایک وقت میں مباح تھی, حلال تھی, پھر حرام کر دی گئی. اب علم اور تعلیم کے آداب کا تقاضا اور عالم ربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چیز جب حرام ہو گئی اور جس زمانے میں وہ حرام نہ تھی, مباح تھی, حلال تھی, اب اس زمانے کس نے پی کس نے نہیں پی, اس کا ذکر عامت المسلمین کے سامنے کرنے کا جواز کیا ہے؟ ایک چیز جب سرے سے حرام تھی ہی نہیں, ایک چیز ایک وقت میں حرام, بولیے حرام تھی ہی نہیں, تین مرحلوں میں اس کی حرمت کا ذکر آیا ہر کسی کو علم ہے, ہر صاحب علم کو. پہلے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما, پہلی سٹیج ہوئی. دوسری سٹیج آئی جس میں لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا. تیسری سٹیج پر جا کے پھر قطعی حرمت آ گئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. اب جب حرام ہو گئی قطعی, تو قاعدہ یاد رکھ لیں, کوئی شے, یہ قاعدہ ہے شریعت کا, کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی جب تک اللہ یا اللہ کا رسول اس کو حرام ڈکلیئر نہ کر دے. جب تک اللہ یا اللہ کا رسول اسے حرام ڈکلیئر نہ کر دے, اور اللہ کا رسول حرام کہہ دے, تو اللہ کے رسول کا حرام کہہ دینا اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حرام کہہ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, انما ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ, کہ جو رسول اللہ حرام کر دیں وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا. انما ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ, یاد رکھ لو کہ جب اللہ کا رسول کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کا حکم اسی درجے کا ہے جیسے اللہ نے حرام کیا. تو اللہ یا اللہ کے رسول نے جب ایک چیز کو حرام نہیں کیا تھا, ایک چیز مباح تھی, تو جب وہ چیز مباح تھی تو اس وقت اگر کسی نے وہ چیز کھائی یا کسی نے وہ مشروب پیا یا کوئی عمل کیا جو جب تک حرام نہیں کیا گیا تھا, تو وہ تو نہ چیز گناہ تھی نہ حرام تھا نہ اس پر کوئی گناہ تھا, نہ گناہ تھا نہ وہ حرام تھی. حرام تو اس دن ہوئی وہ شے یا وہ عمل جس دن قرآن نے یا سنت نبوی حدیث نبوی نے اس کو حرام کیا. ایک وقت تھا جو گھریلو گدھے بھی حرام نہیں تھے, غزوہ خیبر سے پہلے تک تو وہ بھی کھاتے تھے لوگ. اب کس کس چیز کا ذکر کریں, جو چیز جب تک حرام نہ ہوئی تھی, ایک پرانا دور تھا چلا آ رہا تھا, نکاح بھی 10 قسموں کے ہوتے تھے, نکاح جمع بھی ہوتا تھا, نکاح بغایا بھی ہوتا تھا, 10-10 شوہروں پر بھی بیویاں جمع ہوتی تھی, ایک بیوی کئی شوہر ہوتے تھے, جھنڈوں والے نکاح بھی ہوتے تھے, اور انہی میں نکاح متعارف بھی تھا, 10 قسمیں تھیں نکاح کی. اب شریعت نے ایک وقت آیا کہ ایک نکاح حلال کر دیا اور باقیوں کو حرام کر دیا, تو جنہوں نے پہلے دور میں وہ نکاح کیے وہ حلال رہے, ان پر کوئی گناہ نہیں تھا, کہ چونکہ حرام اللہ رب العزت نے وہ چیز آج کی تو آج سے پہلے وہ عمل حرام ہی نہیں تھا, اس پر گناہ ہی نہیں تھا. اب سوال یہ ہے, یہ میں عالم ربانی کی اور آداب علم کی, آداب تعلیم و تبلیغ کی بات کر رہا ہوں. وہ عمل جو حرام کر دیے گئے اور جن کے بارے میں سخت نفرت پیدا کر دی گئی, آقا علیہ السلام نے برتن توڑوا دیے, اور صحابہ کرام کی تعمیل ارشاد کا عالم یہ تھا کہ برتن بھی پھینک دیے, وہ برتن ہی توڑ دیے, تجارت کے سامان آ رہے تھے وہی توڑ دیے,
مدینہ کی گلیاں بھر گئیں، گلیاں نالیاں بھر گئیں۔ صحابہ کرام کا تعمیر کا ارشاد اور اطاعت کا عالم یہ تھا، اتنی نفرت پیدا کر دی گئی کہ پینے والا پلانے والا سب حرام ہو گئے، اور من اسکر کثیر فقلیل حرام۔ حدیث میں فرمایا جس چیز کو زیادہ پینے سے نشہ آ جائے اس کے دو قطرے بھی حرام ہیں، جو زیادہ پیئے تو اس سے نشہ آ جائے اس کا تھوڑا سا حصہ پینا بھی حرام ہے، اور کل مسکرن حرام۔ تو جب اتنے سخت احکام آ گئے اور اس سے نفرت ہو گئی تو اب ایک عالم کا کیا کام ہے؟ میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام اور کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں جب روایت پڑھاؤں گا کہ وہ روایت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس کا واقعہ کس کا نہیں، تب اس پر آؤں گا۔ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی واقعہ جب پیش آئے، ایک نہیں سو آئے ہوں گے، ایک چیز حرام ہی نہیں تھی، اس سوسائٹی کا کلچر تھا، سو واقعات ہوئے ہوں گے۔ تو ایک عالم جس کو اللہ نے ربانیت دی ہے یا فہم دیا ہے یا تفقہ دیا ہے یا اسے مبلغ بنایا ہے، معلم بنایا ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک چیز حرام ہو کر اس سے نفرت دلا دی گئی تو اس کے پہلے کے زمانے کے واقعات پھر صحابہ کرام یا کسی کا نام لے کر کوٹ کرے اور بیان کرے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوائے نفرت پیدا کرنے کے بولیے کیا حاصل ہوگا، کیا جواز ہے؟ اور پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ جب آیت آ گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس نے پہلے دو احکام کو منسوخ کر دیا۔ آپ منسوخ حکم میں ان گزرے ہوئے واقعات کو بیان کر کے جو زمانہ اباحت کے تھے اس دور میں سنا رہے ہیں جس دور میں وہ حرام ہے، اور ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جب دوبارہ شراب پینے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طبیعتیں مچل رہی ہیں۔ آپ کیا لوگوں کو شراب کی طرف بلانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی طبیعتوں میں شراب خوری کا راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں پیتے تھے فلاں پیتے تھے فلاں پیتے تھے؟ یہ حرمت سے پہلے کی باتیں تھیں، حرمت سے پہلے کی بات تھی، تب گناہ نہ تھا، اب وہ حرام ہے، باعث جہنم ہے۔ آقا نے 80 کوڑے لگائے شرابی پر۔ اب جواز کیا ہے؟ دور اباحت کے واقعات کا خواہ وہ کسی کا ہو خواہ وہ کسی کا ہو، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر آج اگر یوں کرنے لگے تو کل تو آپ پکڑ کے ان صحابہ کے نام لینا شروع کر دیں جو بت پرستی کرتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جو شرک چھوڑ کر اسلام میں آئے، تو وہ کل ان کے تذکرے بھی کر دیں گے، فلاں 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 لات و منات کی پوجا کرتے تھے اور فلاں فلاں حبل اور عزہ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی سنانا شروع کر دیں گے کہ فلاں فلاں کعبے کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دور جاہلیت میں تھا، شریعت منع کرتی گئی وہ رکتے گئے، جو چیز حرام ہوتی گئی وہ چھوڑتے گئے، ان کے کردار تھے، ان صحابہ کرام جیسا، اور اہل بیت اطہار کی بات تو ساتھ پھر الگ آئے گی، ان جیسا کائنات میں ہے کون؟ تو آپ پرانے دور کی بات جب کوٹ کریں گے عامت المسلمین کو، کروڑ لوگوں کو، تو آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی شخصیتوں کے امیج خراب کرنا چاہتے ہیں، ان ہستیوں کے تقدس پر ایک گرد و غبار لانا چاہتے ہیں، ان کی مقدس ذوات مقدسہ پر زبان کھلوانا چاہتے ہیں، اور شراب کے رسیہ لوگوں کو شراب خوری کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور دین کی شکل مجروح کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر یہ اس کام پہ کوئی چل پڑے تو پھر تو مینا میں کیا ہوتا تھا اور عرب میں اور مکہ میں کیا ہوتا تھا اور کیا کیا چیز سے منع کیا جاتا رہا، پھر سارے پرانے قصے لے کے آپ بیٹھ جائیں گے، ہزارہا صحابہ کرام اور ہزارہا اولیاء کرام، کتنے جلیل القدر اولیاء ہوئے جو شراب خانوں سے نکلے اور کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا پایا، اس کو خوشبو لگا کے رکھ لیا، رات آقا کی زیارت ہوئی اور ایمان کا شرف مل گیا۔ اب ان کے شراب خانوں کی زندگیاں بیان کریں گے یا بعد کے احوال بیان کریں گے؟ کتنے فضیل ابن عیاض جیسے وہ ہوئے جو ڈاکہ زنی کرتے تھے مگر توبہ ہوئی، ڈاکے سے ہٹے، تو ولیوں اولیاء کے امام بن گئے اور محدثین کے امام بن گئے. اب ان کے ڈاکے کے زمانے کے حالات بیان کریں گے پبلک کے سامنے ہی ان کی ولایت اور رات بھر خدا کے حضور کھڑا رہنا بیان کریں گے. یہ عالم ربانی کا اس کی تعریف یہ ہے. اور پھر وہ دور عباد تھا, پھر وہ آیات کے حکم منسوخ ہو گئے, منسوخ ہو گئے. ان کے تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ لوگ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, سوچوں کہ حرام نہیں ہوئی تھی, لوگ پیتے تھے اور پی کر پھر نماز کا وقت آ گیا تو نماز میں چلے جاتے تھے اور دماغ کی حالت ان کی درست نہیں ہوتی تھی تو غلط پڑ بیٹھتے تھے. سو اللہ رب العزت نے فنا آیت اتار کے ٹوٹلی اس کو قطعی طور پہ حرام کر دیا. ایک عالم جس کو آداب علم حاصل ہیں اس کا حق یہ کہنا بنتا ہے. وہ کوئی بھی ذات ہو, کسی کا بھی واقعہ ہو, اسے کوٹ کرنا, اس کی تفصیل میں جانا اور عامت الناس کو سنانا اس کا جواز نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جسے امام بخاری نے یہاں قائم کیا اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اب تک جو میں نے کہا اس پر حدیث نبوی ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں اور اللہ کی شان دیکھیے, آج جن کی ذات اقدس پر حرف گیری کی گئی اور جن کی ذات مقدسہ پر اور جن کی شان ولایت پر اور جن کی بڑی مقدس عالی مرتبت پر ایک روایت غلط بیان کر کے ان کی ذات پر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور فتنہ پیدا کیا گیا, یہ نصیحت کرنے والے بھی وہی ہیں مولا علی المرتضیٰ جسے امام بخاری نے روایت کیا. امام بخاری روایت کرتے ہیں باب 49 کے تحت ترجمۃ الباب میں, قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کو صرف وہ باتیں بتایا کرو جو ان کی صحیح سمجھ میں آ سکے. لوگوں کو وہ باتیں کہا کرو جو ان کی سمجھ میں آ سکیں, جن کی صحیح معرفت ہو سکے ان کو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم ان باتوں سے ہٹ کر اور طرح کی باتیں تقریروں میں اور اپنے خطاب اور تعلیم و تبلیغ میں بیان کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ ایسی باتیں کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نوجوان نسل جنہیں ویسٹ کا الہادی لہر جو عقیدے کے خرمن کو جلا رہا ہے, خرمن عقیدہ کو, وہ ایسی باتوں کو جب سنیں گے تو پھر اپنی مجالس میں گفتگو کریں گے تو ان کا اعتماد اور عقیدہ قرآن پر, حدیث پر, صحابہ کرام پر, اہل بیت اطہار پر, اکابر و اسلاف پر, دین پر مزید مضبوط ہوگا یا رہی سے ہی کسر بھی نکل جائے گی. بولیے کیا ہوگا؟ تباہی پھر جائے گی عقائد کی. اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی باتیں کرو گے جو لوگوں کی فہم میں نہیں, یعنی وہ اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز نہیں کر سکتے اور ان کی سمجھ سے بالا ہیں, تو اس کا مطلب ہے تم اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ گے. یہ تم صرف سیدنا علی شیر خدا پر تہمت نہیں, صرف خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور ذوات مقدسہ پر تہمت نہیں, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کراؤ گے, لوگ اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے. یہ تعلیم کی انہوں نے, اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے. لہذا ایسی باتوں سے بچو. یہ تو میں نے علم اور آداب علم کے باب میں صحیح بخاری سے جو کہ امام بخاری نے لیا وہ آپ کو کچھ عرض کیا. اس کے بعد اب صحیح مسلم سے لیتے ہیں. امام مسلم اپنے مقدمہ میں, صحیح مسلم کے مقدمہ میں خود لکھا ہے مقدمہ جو امام مسلم نے اصول حدیث پر, اس کے باب نمبر 3 میں, نوٹ کر لیجئے باب نمبر 3 میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے آداب علم اور آداب تعلیم اور آداب تبلیغ کے. اور باب کا عنوان کیا ہے؟ امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ ہے باب النہی عن المحدث بکل ما سمع. منع کیا گیا ہے, منع ہے حدیث میں, باب قائم کیا ہے, جو کچھ آپ سنیں, اور سننے میں پڑھنا بھی شامل ہے, جو کچھ آپ سنیں کسی سے, کسی محدث سے سنیں, جو کچھ کسی کتاب میں پڑھیں, کسی عالم کا لکھا ہوا جو پڑھیں, اس کو بیان کر دینا اس کی نہیں ہے شریعت میں. جو سنا اس کو بیان کر دیا, جو پڑھا فلاں نے لکھا بیان کر دیا, کیونکہ خود ملکہ آپ میں امتیاز کا نہیں ہے. تو حدیث پاک میں منع کر دیا گیا کہ جو سنے اس کو بیان نہیں کر دیتے, اس پر امام مسلم نے باب قائم کر کے آگے روایت کیا ہے امام ابن وہب کا قول. امام ابن وہب یہ امام مالک کے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں. امام مالک, مالک ابن انس جو امام اہل مدینہ کہلاتے ہیں, فقہ مالکیہ اس کے بانی, امام مالک کے تلامذہ ہیں ابن وہب. وہ روایت کرتے ہیں قال قال لی مالکن. اب یہ امام مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم کے مقدمہ سے, فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت امام مالک نے یہ فرمایا, فرمایا اعلم انہ لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع. فرمایا بیٹے اے ابن وہب یاد رکھ لے وہ شخص کبھی سلامتی پر نہیں ہوگا اور وہ شخص کبھی سلامت نہیں رہ سکتا جو کیا کرے حدث بکل ما سمع, جو کچھ سنے اور پڑھے وہ لوگوں کو بیان کر دے. وہ شخص صاحب سلامتی ہی نہیں ہے. اور فرمایا ولا یکون اماما ابدا, اور وہ شخص کبھی قیامت کے دن تک بھی مقتدا عالم اور پیشوا نہیں بن سکتا, اس اہل نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی رہنمائی کرے. یہ خود اس کے غیر سکہ ہونے کی علامت ہے. فرمایا وہ یحدث بکل ما سمع, اس لیے صرف اس لیے کہ جو کچھ وہ سنتا اور پڑھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. اور راتیں بسر کر کے لگا کر بطور عالم کے بطور محدث کے صحیح اور سقیم کا فرق کرنے پر محنت نہیں کرتا, یا ملکہ نہیں ہے اس کے پاس. اگر اردو کی کتابیں ہی پڑھ کر حوالے دے دینے ہیں تو اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ بات کرے, حدیث کی بات کیوں کرے وہ. یہ پہلی بات امام ابن وہب نے امام مالک کی روایت سے بیان کی. پھر اس کے بعد امام مسلم نے دوسرا قول روایت کیا اور وہ امام عبد الرحمن بن مہدی کا. امام عبد الرحمن بن مہدی اہل علم جانتے ہیں یہ اصول حدیث کے بانی ائمہ میں سے ہیں. امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے, امام بخاری اور مسلم سے پہلے یہ امام احمد بن حنبل کے اور امام شافعی کے اقران ہیں, ان کے ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں. اور یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے اصول حدیث اور علم الجرح والتعدیل وضع کیا, بانی ہیں علم الجرح والتعدیل کے, علم و اسماء الرجال کے اور اصول الحدیث کے. اور امام بخاری جیسے لوگ, امام مسلم جیسے لوگ, امام ترمذی ابو داؤد جیسے لوگ جب کوٹ کرتے کسی راوی کے بارے میں کسی حدیث کے بارے میں تو جن چند لوگوں کو بطور اتھارٹی کوٹ کرتے وہ کوٹ کرتے, امام عبد الرحمن بن مہدی ان اتھارٹیز میں سے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا بات, اس لیے امام مسلم ان کو بطور اتھارٹی کوٹ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے فرمایا یقول لا یکون الرجل اماما یقتدا به حتی یمسک عن بعد ما سمع. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک امام مقتدا اور پیشوا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر حلم, جس کے اندر اتنی سمجھ اور بوجھ اور استعداد نہ ہو کہ سنے تو بہت کچھ مگر وہ سارا کچھ بیان نہ کرے, بہت کچھ سنے مگر بیان اس میں سے کچھ کرے اور کچھ صرف اپنے تک روک رکھے, کیونکہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں. عالم وہی ہے, مقتدا اور پیشوا وہی ہے کہ جو کچھ سنے اور پڑھے وہ سارا کچھ نہ بیان کر دے, کچھ روک لے, اس لیے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں لوگوں تک, بیان کے قابل نہیں لوگوں تک, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور جو سمجھ میں آ سکے وہ بیان کرے. صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حفظت من رسول اللہ دعائین صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسموں کے علم سیکھے اور دو قسموں کی خبریں میں نے آپ سے حاصل کی, دو قسموں کے علوم لیے. فاما احدہما
فبسطتہ، ان میں سے ایک قسم ایسے علم کی ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں. فاما الاخر لو بسطتہ لقطیا ھذا البلعوم، فرمایا دوسری قسم ایسے علم کی ہے میں جو تمہیں بیان نہیں کرتا، اگر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے. اب اس کی بحث اور اطلاق کیا کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن میں ایک اصول وضع کر رہا ہوں عالم کے لیے، مقتدا کے لیے، پیشوا کے لیے، مبلغ کے لیے، داعی کے لیے، معلم کے لیے، استاذ کے لیے، شیخ کے لیے، کہ وہ سنے گا بہت کچھ اپنے شیخ سے، سما بہت ہوگا، کثیر السماع ہوگا، اس کے پاس علم کثیر ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، مگر کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں بیان کرنا اس میں امتیاز کرنا جب تک نہیں آتا وہ شخص پیشوا نہیں بن سکتا، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، چونکہ وہ شخص اس صلاحیت کے بغیر جب بیان کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا امت میں، گمراہی پیدا ہوگی. یہ دوسرا قول آ گیا. امام مسلم نے اصول حدیث وضع کرنے سے پہلے ابتدا میں علم اور تبلیغ اور تعلیم کے اصول وضع کر دیے. اب ہر کوئی شور تو بخاری اور مسلم کا مچاتا ہے، بات تو ہر کوئی کرتا ہے، بخاری سے سنائے مسلم سے، تو میں نے ابتدا تو بخاری اور مسلم سے ہی کی ہے، تو صرف شور ہی مچانا ہے بخاری اور مسلم کے نام کا، یہ ان کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر چلنا بھی ہے. جو علم کے اصول وضع کیے ہیں پھر ان پہ چلا بھی جائے. اس کے بعد پھر امام مسلم نے تیسرا قول روایت کیا. اب تک ائمہ علم تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے امام مسلم لائے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم کے لیے ان کی طرف لوگوں کو ریفر کرتے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ کوفہ کی جو سیٹ آف لرننگ ہے، کوفہ ایک زمانے میں علم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا، علم الحدیث کا سب سے بڑا مرکز علم الحدیث کا کوفہ بن گیا تھا. آپ حیران ہوں گے سن کر، حتیٰ کہ 1500 صحابہ کرام کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے. اور یہ عمل اس وقت شروع ہوا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ فتح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا اور امیر بنایا. تو علم کا مکتب علم، کوفہ کا جو مکتب علم ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی بنے. اور یہ پھر سب سے بڑا مکتب علم اس وقت بنا جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا. سیدنا علی المرتضیٰ جب ادھر تشریف لے گئے آخری 2 سال شہادت تک، آپ کے قیام کی وجہ سے کثرت سے صحابہ کرام نے، کچھ پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اور بقایا بہت زیادہ نے، دار الخلافہ بن جانے کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہجرت کی، نقل مکانی کی، اور آپ کے زمانہ قیام میں 1500 صحابہ کرام علم حدیث کوفہ کی سیٹ پر بیٹھ کر آگے لوگوں کو دے رہے تھے. یہ دو ہیں کوفہ کے مکتب علم کے بانیان اور حجت ہیں. اور فقہ حنفی ان دو چینل سے نکلی ہے، فقہ حنفی ان دو سار ہر جگہ سے مگر بطور خاص ان دو چشموں سے نکلی ہے، چشمہ علویت سے اور چشمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.